السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میرے دینی بھائیوں اور حاجی صاحبان، حجن ماں بہنوں، حج کی مبارک ساعتیں بالکل قریب آ چکی ہیں اور کل سے حج کی ہم آہنگی اور پر بہار رونقیں ہر حاجی کے ساتھ ہوگی، تیاریاں شروع ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرفات میں حاضری کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہماری زندگی میں چینجنگ اور انقلاب پیدا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو مکے تک پہنچنے کی استطاعت ہے، ہر اس مسلمان پر اللہ تعالی کے لیے حج کرنا فرض ہے. حج ایک ایسی ہے بات نہ کرنے پر جو خطرات جاکنی کے وقت ہوں گے اسے کوئی ٹال، اور حج کرنے کے بعد جاگنے کے وقت آخری وقت میں ایمان کی سلامتی ہوگی، اس کی گارنٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہے، اگر وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے کہ یہ کام کروں گا، وہ کام کر لوں گا، پھر جاؤں گا، اور اس بیچ میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کے لیے یہ خطرہ ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے. حج چھوڑنے والے بہت بڑا خطرہ ہے، اور ساری زندگی اسے کام کیے اور آخر وقت میں ایمان شیطان نے لوٹ لیا تو زندگی کا سارا سرمایہ برباد ہو جائے گا. اے حاجیو، پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اس پاک سرزمین پر حاضر ہوئے ہیں. اب حج کرنے کے بعد انشاءاللہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ سند مل گئی ہے کہ آخری وقت میں شیطان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال نہیں سکتا، اور جس حال میں ہوں گے انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے حج کی تمام برکتیں آخری وقت میں انشاءاللہ ظاہر ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں حج مبرور، حج مقبول عطا فرمائے. حج کے ایام 8 ذوالحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں. اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں. ترویہ کے معنی روانگی کے ہیں. آپ منا، عرفات اور مزدلفہ کے لیے مکے سے روانہ ہوتے ہیں. اس لیے اس دن کا نام ترویہ رکھا گیا ہے. ترویہ کا وقت 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے. حاجی منا میں 8 کو جاتا ہے اور وہاں جا کر قیام کرتا ہے اور 5 نمازیں وہاں پر منا میں ادا کرتا ہے. یہ واجب اور فرض نہیں ہے وہاں قیام، لیکن سنت عظیمہ ہے، بہت بڑی سنت ہے. اللہ تعالیٰ اس سنت عظیمہ کیوں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن منا سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جن لوگوں نے قران اور افراد کی نیت کی ہے ان کا تو احرام مسلسل بدھا ہوا ہے، انہیں دوسرے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. قران کے معنی آتے ہیں ملا دینے کے، دو الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ ملانے کو عربی میں قرن اور قران کہتے ہیں. اس حج کو قران اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی جب میقات پر آتا ہے تو عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور احرام باندھتے وقت اس نے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے. مکے میں آ کر اس نے اپنا عمرہ ادا کیا، طواف قدوم کر لیا، اور پھر اسی احرام میں حج کے تمام پروسیجر پورا کرنے تک باقی رہتا ہے. اس کا نام ہے حج قران. حج افراد یہ ہے کہ میقات پر آ کر اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، اس کے لیے عمرہ نہیں ہے. وہ حج کا احرام کر کے آئے گا اور حرم شریف میں آ کر طواف قدوم سے فارغ ہو کر کے اسی احرام میں باقی رہے گا، اور حج کے تمام پروسیجر ادا کرنے کے بعد وہ حج اپنے احرام سے فارغ ہوگا. اور ایک حج تمتع ہے. افراد کہتے ہیں تنہا، تنہا اس نے حج کا احرام باندھا اس لیے اس کو افراد کہتے ہیں. اور ایک ہے حج تمتع. تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ حاصل کرنا. اس حج کو تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتے وقت میقات سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور مکہ پہنچ کر کے عمرے کے تمام کام پورے کرتا ہے، اور پھر عمرے کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کھول دیتا ہے. اب حج آئے تک وہ اپنی دنیاوی زندگی اسی طرح سے جیسے وہ اپنے گھر پر تھا. افراد اور قران والا پاپا ہے، اور جس کو خوشبو لگانا، صابن سے نہانا، یہ سب فائدے اس کو مل جاتے ہیں. اس لیے اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں. یہ عمرہ اور حج کے درمیان میں دنیاوی چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے. اب آپ جنہوں نے حج افراد اور تمتع نہیں کیا ہے، 8 تاریخ ذوالحجہ کی وہ اپنے افراد اور قران جس نے کیا ہے اس کے لیے نہیں، جو تمتع کر رہا ہے اس کو سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ صبح کے وقت وہ نہا دھو کر کے اپنا احرام پہنے. لیکن رش ہونے کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، ابھی حج کمیٹی اور ٹور آرگنائزر اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ رات ہی میں حجاج کو منا کی طرف لے جایا جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سہولت کی وجہ سے ہے. آپ کو 5 نمازیں وہاں بہرحال ملیں گی. آپ احرام کی تیاریوں کے لیے یہ کام کریں گے کہ بے سلی چادر اگر ہو سکے تو اس پر ایسی خوشبو لگا لیں کہ جس کا رنگ وغیرہ چادر پر نہ آئے. احرام سے پہلے چادر پر خوشبو لگا لینا یہ مستحب ہے، بلکہ علماء نے اسے سنت کہا ہے. اسی طرح بدن کے اوپر خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے یہ سنت ہے. تو اگر کسی نے یہ کر لیا تو سنت کا ثواب ملے گا، اور خوشبو نہیں لگائی تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن اس میں یہ خاص احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ بدن پر ہو یا کپڑے پر خوشبو کی رنگت یا اس کا گیلا پن نہیں ہونا چاہیے، صرف خوشبو آ رہی ہے. اب آپ اس کے لیے دو صورتیں ہیں کہ آپ اپنے کمرے پر دو رکعت نماز نفل پڑھیں. نفل نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریک پڑھیں، اور اپنا سر چادر سے ڈھک دیں. دو رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے سر سے چادر کو اتار لیں. چادر اتارنے کے بعد آپ پہلے نیت کریں. نیت جس زبان میں آپ چاہیں کر سکتے، زبان سے کہنا افضل ہے اور دل سے ارادہ کر لینا یہ آپ کے لیے واجب ہے. اگر بغیر نیت کے آپ نے لبیک پڑھ لیا آپ کا احرام نہیں ہوگا. دل میں پکا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، حج کرنے کا ہے، تو آپ اس وقت نیت یوں کریں گے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں نے حج کا ارادہ کیا، یا یوں کہیے میں نے حج کی نیت کی ہے، حج کے ارکان میرے لیے آسان کر دے اور حج کو میری طرف سے قبول فرما لے. یہ ہے نیت. آپ نے حج کی نیت کر لی اور فوراً مرد ذرا نارمل آواز سے زور سے لبیک پڑھے. ایک مرتبہ لبیک پڑھنا یہ واجب ہے، اور تین مرتبہ لبیک پڑھنا یہ سنت ہے. لبیک اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور ہماری ماں بہنیں اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ خود سنیں. زور سے عورتوں کو بلند آواز سے لبیک پڑھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے عورتیں اس وقت لبیک جو پڑھیں گی احرام کے وقت یا بعد میں، وہ بالکل آہستہ لبیک پڑھیں گی. آپ کا یہ احرام مکمل ہو گیا، نیت بھی ہے اور لبیک، یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب آپ کا احرام ہوگا. احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اب پابندی میں آ گئے، خوشبو نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے آپ اپنا بال نہ کاٹ سکتے ہیں نہ اکھاڑ سکتے ہیں، بہت سی جو پابندیاں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہیں وقت نہیں ہے، ان پابندیوں کے آپ ذمہ دار ہو گئے، اور کچھ ایسی پابندیاں ہیں کہ اس کے خلاف کرنے سے دم لازم ہو جاتا ہے، مثلا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، اس قسم کی پابندیاں اگر آپ نے توڑ دی تو اس سے دم لازم ہو جاتا ہے. ابھی ان تمام کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے. اب آپ احرام میں آ گئے، احرام میں آنے کے بعد پابندیوں کا پورا پورا آپ خیال رکھیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیز ہو، یعنی ڈرائی فروٹ کا چوڑا ہو، جو کچھ بھی آپ کو لینا ہے وہ ہمارے ٹور والوں نے بتا دیا ہوگا، وہاں تو سب کچھ ملتا ہے. آپ کم سے کم اپنے پہننے کا ایک جوڑا کپڑا لے لیجئے اور ایک دوسرا احرام لے لیجئے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ احرام پہننے کے بعد ہم اس کو بدل نہیں سکتے، یہ غلط تصور ہے. اگر آپ اپنا احرام بدلنا چاہیں کسی وجہ سے تو آپ دوسری چادر آپ دوبارہ اوڑھ سکتے ہیں، دوسری لنگی پہن سکتے ہیں. احرام کی پابندیاں چادر ہٹانے سے نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ احرام کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں. جب حکم ہوتا ہے کہ چلو تو آپ بس میں جا کر بیٹھ جائیں. یہ تو گھر سے احرام باندھنا ہے، اور ایک احرام کا طریقہ یہ ہے کہ حرم شریف جائیں اور وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھیں، نیت کریں اور لبیک کہیں، اور لبیک کہنے کے بعد پھر آپ احرام کی نیت، احرام کے پروسیجر میں آ گئے. اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہے کہ ہم طواف زیارت کی جو صحیح ہوتی ہے ایڈوانس کر لیں تو نفلی طواف کے بعد آپ ایک ایڈوانس صحیح طواف زیارت کی نیت سے کریں. تو 10-11 تاریخ کو طواف زیارت کی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور حرم سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے آنے جانے میں ماں بہنوں کو بھی تکلیف، آپ کو تکلیف، اس لیے بہتر اور سہولت یہی ہے کہ یہیں سے احرام باندھیے اور احرام باندھ کر کے آپ یہاں سے اب جب چلیں گے تو بس میں بھی لبیک آپ کہیے. یہ لبیک احرام کی حالت میں بہت بڑی عبادت ہے جو صرف اسی وقت میسر ہوتی ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی لبیک قبول کر لیتا ہے تو پروردگار عالم ادھر سے ارشاد فرماتا ہے، ادھر سے بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں بھی اپنی میری رحمتیں بھی تیرے ساتھ حاضر ہیں، اے بندے میں بھی تیرے ساتھ ہوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی صدا بلند کرتے ہو اور ادھر سے اللہ کی رحمت تمہارے پاس حاضر ہونے کی بشارت سناتی ہے. اس لیے لبیک زیادہ سے زیادہ آپ کہیں جب تک احرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فرض نماز کا سلام آپ پھیریں تو فوراً آپ لبیک 3 مرتبہ کہیں. اسی طرح سے سواری پر سوار ہوں تو لبیک کہیں، کسی مسلمان سے ملیں تو سلام کے بعد لبیک کہیں. یہ ایک عجیب عبادت ہے کہ اس سے روح جھومتی ہے اور گناہ ختم ہوتے ہیں. اس لیے جتنی زیادہ لبیک آپ کہیں گے اتنی ہی آپ کے حج میں نورانیت پیدا ہوگی. آپ وہاں پہنچ کر کے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے. اصل میں منا میں ظہر 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنی سنت عظیمہ ہے. لیکن ہم کو رات میں جب وہاں پہنچایا جائے گا تو ایک نماز اور ہم کو مل جائے گی، وہ فجر ہے. اور 5 نماز کے چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ صبح نکلنے میں سواریوں سے کبھی کبھی منا پہنچنے میں رات ہو جاتی ہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی چلی جاتی ہے، عشاء میں حاجی پہنچتے ہیں. کئی مرتبہ میرا تجربہ ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو رات کو نکلنے میں پانچ نمازوں کے ملنے کا بہرحال ہمیں یقین ہوتا ہے اور یہ سنت عظیمہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. تو مینا میں رہ کر کے آپ کو یہ پانچ نمازیں ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی جماعت ہوگی. مینا میں کیا کیا ذکر و اذکار ہوں گے؟ میری عادت یہ ہے کہ ہمیشہ حاجیوں کے سامنے جو کام کرنا ہے اسی دن کا وہ کام میں بتا دیتا ہوں، تاکہ ایک چیز ان کے ذہن میں رہے، یہ کروں کہ وہ کروں، سب ایک ساتھ بتا دینے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اب ظہر سے آپ کو عصر تک کیا کرنا ہے وہ یاد رکھیں گے، عصر کے بعد مغرب تک کیا کرنا ہے وہ یاد رکھیں گے، اور ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ہم بیٹھ کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے. جو ہمارے ساتھ خیمے میں رہیں گے ان کو وہ سب باتیں ہم بتاتے رہیں گے، آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے. مینا کی رات بڑی مبارک رات ہے، اس رات کو شب عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ نمی ذلحجہ کو عرفے کا دن ہے اور یہ رات شب عرفہ کہلاتی ہے. اس میں مینا کے اندر خاص اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول، اور وہ فرشتوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس میں کچھ ذکر اور اذکار ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ پڑھا. آپ گجراتی میں، ہندی میں، انگلش میں، اردو میں سب کتابیں موجود ہیں. وہاں کے ذکر و اذکار کو یاد کر لیجئے، یاد کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا لطف اور ہو، اور اگر نہیں یاد ہے تو کتاب دیکھ کر کے وہ ذکر و اذکار آپ وہاں پر کریں گے. مینا کی رات میں جب آپ وہاں پہنچ گئے اور یہ سارے کام کر لیے، آرام بھی کر لیجئے، اور صبح وہاں سے پھر عرفات کے لیے روانگی ہوگی. اور کبھی کبھی رش کی وجہ سے حج کمیٹی کے لوگ اور ٹور والے رات ہی کو عرفات کے لیے نکال دیتے ہیں، تو آپ کو ایک خلش یہ رہ جاتی ہے کہ ہماری پانچویں نماز جو عرفے کی فجر کی ہے وہ ہم کو نہیں ملتی ہے. تو اس سے آپ کے حج میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، آپ کو ایک فجر کی نماز پہلے مل چکی ہے. اس طرح سے انشاءاللہ اس سنت عظیمہ کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. آپ عرفات جائیں گے، عرفات زوال سے پہلے پہلے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ٹور والے اور حج کمیٹی والے کی، زوال سے پہلے پہلے پہنچا دیا جاتا ہے. وہاں جا کر کے آپ غسل کرنا وہاں پر ایک عظیم سنت ہے. اگر غسل کرنا ہے تو وہاں پر باتھ روم ہے، اس کو دھو دھلا کر کے شاور ہوتا ہے، آپ غسل کر لیں. غسل کے لیے خوشبودار صابن کا استعمال نہ کریں، بدن کو رگڑ رگڑ کر کے میل نہ چھڑائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی کے میل کچیل کو اللہ پسند فرماتا ہے. جس طرح روزے دار کے منہ کی جو بو اور باس ہوتی ہے دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے منہ کی جو باس اور بو ہے وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر ہے. اسی طرح صابن سے رگڑ رگڑ کر کے نہانا یہ تو بہتر ہے، لیکن احرام کی حالت میں میلا کچیلا، بڑا گندا سر، گرد و غبار میں اٹا رہنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو آپ اپنے میل کچیل کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. اس طرح سے آپ عرفات میں پہنچ گئے، وہاں کے بھی مسائل ہم انشاءاللہ مینا کے اندر بتائیں گے کہ آپ کو عرفات میں کیا کیا کرنا ہے وہ آپ وہاں اور کتابوں میں پڑھ کر یاد رکھیے. اس طرح سے آپ عرفات میں پہنچ گئے جائیں گے. عرفات میں پہنچنے کے بعد وہاں زوال کے بعد سے وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ وہ خاص وقت ہے جو فرض کی ادائیگی اسی سے ہوتی ہے. اگر کسی کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. یہ حج کا رکن اعظم ہے, سب سے بڑا حصہ ہے, اور اس میں پورے آداب اور احترام کا آپ کو خیال رکھنا ہے. وہاں پر آپ سونے کے لیے نہیں گئے ہیں, جس طرح وہاں اس دن روزہ رکھنا منع ہے, مکروہ ہے, اس دن زیادہ کھانا بھی مکروہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء نے فرمایا ہے کہ اتنا کھاؤ کہ تمہیں سستی نہ آئے, جتنا ذکر ہو سکے ذکر کرو, اور اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیے, اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیے. جو مسجد نمرہ میں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے. ظہر اور عصر دونوں ایک وقت میں ادا کی جائے گی, لیکن مسجد نمرہ تک پہنچنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور اگر پہنچ گیا تو لوٹنا بھی مشکل ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ اپنے اپنے میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز آپ جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جمع بین الصلات ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر یہ اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیے. عرفات مغرب کا وقت ہو جائے, گزر جائے, عشاء آ جائے, مغرب کی نماز ہرگز نہ پڑھیں. اس دن مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز ارمے یا راستے میں پڑھنا گناہ ہے. اگر پڑھ لی تو اس کو پھر مزدلفہ جا کر کے عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی. یہاں جمع بین الصلاتین شواف اور احناف دونوں کے نزدیک ضروری ہے. وہاں جا کر کے جب بھی ہم پہنچے, 12 بجے پہنچے, 1 بجے پہنچے, وہاں پہنچ کر کے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے آپ سب سے پہلے مغرب کی اذان نماز پڑھیں. جماعت کے ساتھ ہے تو اذان کہی جائے گی اور اقامت کہی جائے گی, اور مغرب کی نماز آپ ادا کریں گے. ایک اقامت سے دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی, تاکہ مغرب کی 3 رکعت پڑھ کر کے بغیر کسی سنت وغیرہ پڑھے ہوئے, کسی تاخیر کیے ہوئے بغیر فوراً عشاء کی نماز پڑھی جائے گی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً مغرب کی سنتیں ادا کریں گے. مغرب کی سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر عشاء کی سنتیں ادا کریں گے, اور عشاء کی سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے. ذکر و اذکار میں مزدلفہ کے اندر آپ مشغول رہیں گے, اور پوری رات آپ اگر نہیں جاگ سکتے ہیں تو تھوڑا بہت آرام کر لیجئے, لیکن صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں کا وقوف, وہاں کا ٹھہرنا واجب ہے. صبح صادق کے بعد ہی وہاں کے وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہے, اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میدان عرفات میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر نکلتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور جب مزدلفہ سے نکلتا ہے تو حقوق العباد اللہ تعالی معاف کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے, یعنی قیامت میں ان بندوں کو اللہ تعالی اس حاجی سے راضی فرما دے گا. حاجی نے کسی بندے کا اگر کوئی حق مارا ہے, ورنہ قیامت میں حقوق العباد سے چھوٹنا بہت مشکل ہے, لیکن مزدلفہ کی وہ مبارک رات کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو اس حاجی سے راضی کر دے گا, اے بندے اپنا حق معاف کر دے گا. تو عرفات کی حاضری اور مزدلفہ کی حاضری بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے. وہاں ہم سونے میں وقت نہ گزاریں، بات چیت میں وقت نہ گزاریں، ذکر و اذکار میں آپ اپنا وقت گزاریں، انشاءاللہ آپ کے حج کو نور ہی نور عطا کیا جائے گا، نور علی نور ہوگا. اور صبح صادق کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور اجالا جب ہو جائے تو وہاں سے روانگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج نکلنے کے بعد بھی اگر آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں آئے گا. پھر وہاں سے آپ سیدھے اپنے قیامگاہ منا پر آئیں گے، لیکن اس طرح سے آئیں گے کہ وہاں سے آپ 49 کنکریاں چنے کے دانے کے برابر وہاں سے چنیں گے، اور بھی اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا. وہاں سے 49 کنکریاں چنیں، کچھ زیادہ لے لیں تاکہ 10 تاریخ اور 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو آپ کو شیطان کو کنکری مارنا ہے. پہلے دن بڑے شیطان کو اور پھر 11 اور 12 تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے ساتھ ساتھ. اس طرح سے آپ کو 49 کنکریوں کی ضرورت ہے. بہت بڑی بڑی کنکری لینے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ حاجیوں کا ہجوم ہوتا ہے، سر کھلا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے پتھر اگر ماریں گے بجائے اس شیطان کو لگنے کے حاجی کو لگ جائے تو اسے تکلیف ہوگی. اس لیے حکم یہ ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکریاں لیں، اور مستحب یہ ہے کہ ان کنکریوں کو پانی سے دھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. اور منا پہنچ کر کے سب سے پہلا کام، لبیک بولتے ہوئے آپ جمرے کی طرف جائیں گے. وہاں تین شیطانوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، ایک منا کی طرف ہے، اسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیچ والے کو مجھلا شیطان کہتے ہیں، اور جو مکے کی سائڈ میں پڑتا ہے اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. تو پہلے دن بڑے شیطان کو وہاں سے پورا کراس کر کے آپ کو آنا ہوگا اور بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. کچھ حاجی گھبراہٹ میں پہلے ہی شیطان کو کنکری مار دیتے ہیں، یہ غلط ہے. آخری والے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی آپ کی لبیک کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پہلی کنکری جیسے ہی مارا تو اب لبیک کا وقت ختم ہو جائے گا، اب لبیک بولنا نہیں ہے، لبیک کا پیریڈ آپ کا ختم ہو گیا. پھر دوسرے دن آپ کو ادھر سے منا سے شروع کرنا ہے، چھوٹے کو، پھر مجھلے کو، پھر بڑے کو. اسی طرح سے 12 تاریخ کو بھی ادھر سے شروع کرتے ہوئے آنا ہے، اور بڑے پر اپنی رمیے جمار ختم کرنا ہے. پہلے دن آپ نے جب شیطان کو کنکری مار لیا تو آپ کے لیے پھر قربانی کرنے کا پروسیجر ہے. جن لوگوں نے افراد کیا ہے ان پر قربانی نہیں ہے، قیران کرنے والوں پر قربانی ہے، تمتو کرنے والوں پر قربانی واجب ہے. حنفیوں کے نزدیک اس میں ترتیب بھی واجب ہے، شافعی حضرات کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم کنکری ماریں، کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر سر مڈائیں. یہ حنفیوں کے نزدیک واجب ہے. اگر کسی نے کنکری مار کر اور سر مڈا لیا، قربانی بعد میں کیا، تو اس پر دم کا ایک بکرا اور واجب ہو جائے گا. اس لیے حنفی حضرات اس میں بہت احتیاط رکھیں. جب آپ قربانی کر چکے یا قربانی کرنے کی خبر آ چکی تو آپ اپنا سر بلا تکلم مڈا سکتے ہیں. یہ وہ آخری رکن ہے کے بعد آپ احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو گئے. اب آپ نہا دھو کر اپنا جو کپڑا ہے چلا ہوا آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اور پھر اگر ہو سکے تو اسی دن آپ مکہ پہنچ کر کے طواف زیارت کر لیجئے، اور صحیح نہیں کیا ہے تو آپ صحیح بھی کر لیجئے. یہ ہوا آپ کا ایک مختصر جائزہ جو حج کے سلسلے میں میں نے بیان کیا ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور جو کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھ کر کے اور اپنی اصلاح کر لیں. وما علینا الا البلاغ.
سوال اچھا اب آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے کنکری مار لی, کنکری مارنے کے بعد اگر ہم نے آفس وغیرہ میں پیسے جمع کر دیے ہیں, انہوں نے ہم کو 10 بجے کا وقت دے دیا ہے, تو کیا ایسی صورت میں ہم 10 بجے کے بعد احرام سے فارغ ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ 10 بجے ٹائم دیا گیا ہے, امپاسیبل ہے کہ مانگے 10 بجے ہو جائے. آپ 10 بجے کس طرح سے فارغ ہوں گے؟ کئی لوگ تو بچ جائیں گے, ہم بھی تو بچ ہی نہیں سکتا. اس لیے جب یقین ہو جائے کہ میری قربانی ہوئی ہے, آپ بولو لاکھوں آدمی کو 10 بجے کا ٹائم, 9 بجے کا ٹائم دیا ہے مولانا. ایک قربانی میں اگر 1 سیکنڈ بھی لگتا ہے, چلیے مان لیں, تو 1 لاکھ قربانی کے لیے 1 لاکھ سیکنڈ لگیں گے, اور 1 لاکھ سیکنڈ کے کتنے گھنٹے ہوں گے آپ کیلکولیشن کر کے جوڑ لیجئے. صبح سے شام ہو جائے گی, آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو ایسا کام کرنے ہی نہیں چاہیے, بھروسے کا کام. اتنا پیسہ آپ خرچ کر کے آئے ہیں تو آپ اس قسم کی کام کیوں کریں؟ اس لیے تو جنہوں نے پیسہ بھر دیا, میں اب ان کے لیے کوئی حکم نہیں کر سکتا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بہرحال غلط ہوا, صحیح نہیں ہوا.
اور کسی بھائی کو کچھ پوچھنا ہو تو سوال. قربانی ہو گئی, اب اس کے بعد اگر ایک دوسرے کا سر مننا چاہے, مطلب میں ہمارے انصار بھائی صاحب,
بس سمجھ گیا میں, آخری کام ہے سر مونڈنا. آپ نے سارا کام کر لیا, کنکری مار لی, قربانی ہو گیا, ابھی آپ نے اپنا سر نہیں ہے تو دوسرے حاجی کا بھی سر مونڈ سکتے ہیں اور اپنا سر خود اب سے بھی مونڈ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, یہ کوئی مسئلہ موجود ہے. اس طرح نماز ہے, نماز کے اندر بیچ میں اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن نماز کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں؟
السلام علیکم,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح آپ نماز کا سارا کام کر لیں اور کسی کو سلام کہا تو آپ نے وعلیکم السلام کہا, آپ کی نماز پوری ہو گئی. تو سلام یہ نماز کا آخری رکن ہے, اسی طرح سے سر مونڈنا اور مونڈانا یہ آخری رکن ہے. جی آپ اگر رات کو وہاں رک گئے اور صبح صادق ہو گئی تو 13 تاریخ کو کنکری مارنا واجب ہے. اگر کنکری مارے بغیر واپس آ جائیں گے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا.
ہماری عزت یہ سوال کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے مینا
یہی سنت ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دیں, لیکن اگر کسی وجہ سے نہ چھوڑ سکا, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہاں پر چلتے چلتے آپ کو گزر گیا تو اس میں کوئی قواعد نہیں ہے اور 13 کی کنکری آپ پر واجب نہیں ہوگی. کنکری مارنا 13 کی اس وقت واجب ہے کہ جب صبح صادق ہو گئی وہاں مینا میں, تو آپ 13 کی کنکری مارے بغیر.
عورتوں کے تعلق سے یہ کہ کچھ عورتوں نے یہ بتایا کہ اپنی چوٹی کے 4 حصے کریں اور 1 حصے کے 1 پور کے برابر بال کاٹ لیں تو آپ کا عمرہ یا حج کا پروسیجر ہو جائے گا, کیا یہ صحیح؟
علماء لکھتے ہیں کہ عورتوں کو پورے بال کو کے چوٹی کے 1 1 پور کاٹنا ہے, اور جو یہ مسئلہ بتایا کہ ایک طرف کی کاٹ لو پھر دوسرے عمرے میں دوسری طرف کی کاٹو پھر تیسرے کی کاٹو, عورتوں کے سب بال جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت سے بال چھوٹے ہوتے ہیں, بہت سے بال بڑے ہوتے ہیں, اور یہ کنارے سے کاٹے ہیں تو چوٹی بھی نہیں سکتا. اس لیے 4 تیر ایک ادھر اور 1 پیچھے, تو اس میں سلامتی یہ ہے ادھر سے تھوڑا کاٹ لو, ادھر کاٹ لو, پیچھے سے ایک تھوڑا کاٹ لو, انشاءاللہ پورے آپ کے بال کٹ جائیں گے اور آپ کا واجب ادا ہو جائے گا.
ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے کسی مرحوم کے نام سے اظہار, ایک منٹ یہ سننے والا مسئلہ, ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جنہوں نے پہلے حج فرض ادا کر لیا ہے, اب وہ حج نفل ادا کر رہے ہیں اپنے کسی مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے, اور جبکہ انہوں نے وصیت بھی نہیں کی تھی اور ان کی طرف سے کوئی حکم بھی نہیں تھا کہ آپ میرے پیسے سے حج کروں, وہ تو انتقال کر گئے, ہم اپنے طور پر حج نفل کر رہے ہیں اور ان کو اسال ثواب کر رہے ہیں, تو ایسے شخص کو قربانی مرحوم کے نام سے کرنی ہوگی یا اپنے نام سے کرنی ہوگی؟
ایسا شخص جو ہے یہ حج بدل بھی نہیں ہے, حج بدل کا مسئلہ الگ ہے. حج بدل اس کو کہتے کہ جو شخص انتقال کر گیا اس پر حج فرض رہا ہو اور مرتے وقت اس نے اپنے پیسے کو اپنے وارثوں کے حوالے کیا ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا, یہ حج بدل فرض ہے. ایسا حج اگر کوئی تو وہ حج افراد کرے گا, نہ اس کو قران کرنے کی اجازت ہے نہ افراد کرنے کی, وہ تمتع کرنے کی. وہ جب بھی کرے گا تو حج افراد کرے گا اور حج افراد میں قربانی ہے ہی نہیں. اب جو لوگ اشال ثواب کے لیے باپ یا ماں کی طرف سے ان کے انتقال کا پیسہ آنے کے بعد حج کرتے ہیں, یہ حج بدل نہیں ہے, اس کو تبرع کہتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ ایک نیکی کا احسان کر رہے ہیں. حج تو خود لڑکے کا یا وارث کا ہوگا اور اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو پہنچے گا. تو قربانی حج کرنے وجہ اور جس نے حج جو کیا ہے اپنا حج کیا ہے اور نیت ثواب پہنچانے کی ہے, تو اس لیے ایسے تمام لوگوں پر قربانی کی حج کی جو قربانی ہوگی وہ ان کے نام سے ہوگی. اور اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ جس کو ایصال ثواب کے لیے حج کیا ہے اسی کے نام سے قربانی کی اور اپنے نام سے نہیں کی, تو ان پر دم واجب ہے. اور اگر دم نہیں ہیں اور قربانی وہ اس کا وہاں پر اور پھر ان کو مسئلہ معلوم ہوا ہے تو وہاں سے کسی حاجی کے ذریعے پیسہ بھیجوا کر کے حدود حرم میں دم دینا ان پر واجب.
ایک ساتھ میں کئی لوگوں کے نام سے کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ مثلا چار بھائی ہیں, چاروں کی طرف سے ایک قربانی ایسی صدقے کے طور پر,
یعنی ایک ہی میں سب کا نام
جی
ایک بکرے میں,
ایک بکرے میں
یہ سراسر ناجائز ہے, حرام.
اچھا تمام مرحومین کے لیے اسال ثواب کے لیے
وہ تو آپ قربانی تو ہوگی ایک ہی کے نام سے, یعنی آپ اپنے نام سے قربانی کریں اور اس کی پوری امت محمدیوں کا یا اللہ اس کا ثواب الگ بات ہے, لیکن قربانی کسی آدمی کے نام سے ایک بکرے کی ایک ہی ہوگی, چاہے وہ نفلی ہو چاہے وہ واجب ہو. ہاں اگر بڑا جانور ہے تو اس میں سات آدمیوں کا نام شریک کیا جا سکتا ہے.
جو حج بدل کرنے والے حضرات ہیں وہ اگر اپنے والد کے نام سے کرنا چاہتے ہیں حج بدل, تو اس میں لبیک میں کیا کہیں گے؟ وہ
کہیں گے اللہم لبیک ان فلاں فلاں کی جگہ وہ والد کا یا اس کا نام لیں گے کہ غلام مصطفیٰ, لبیک ان غلام مصطفیٰ, اللہ بیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پہلے ان لگا دیں گے اور ان لگانے کے بعد وہ جس کے نام ثواب پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس کا نام لے لے, اور اگر نہ بھی لیا تو دل میں ارادہ ہے ثواب پہنچانے کا اور اس دل کے ارادے کو اللہ جانتا ہے, ثواب وہی پہنچاتا ہے ثواب پہنچاتا ہے.
تو سوال آخری یہ کر لوں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے اسال ثواب کے لیے نہ کریں بلکہ اپنا حج کرے اور کل امت رسول کو اس کا اسال ثواب کرے تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر کیا ہوگا؟
صحیح چیز ہے جو اللہ قبول کر لے,
بے شک اس میں دونوں میں
ہاں ہے, ساری امت محمدیہ کو ثواب پہنچانا تو آپ پہنچا سکتے ہیں. ایک آدمی کے نام سے آپ نے حج کر لیا اور اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچے تو بھی جائے گا.
کیا میں پوچھوں بہت اچھا بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال.
وکیل بنانا اسی ہے جبکہ جمرے تک چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو پہنچنے کی شکت نہیں ہے. آج صرف ذرا سا تھک گیا تو بولے میں نہیں جا سکتا وکیل بنا دو, اس کی وکالت صحیح نہیں ہے اور وہ کنکری کنکری ہوئی نہیں ہے, اس کا واجب چھوٹ گیا.
اس مسئلے کو پھر میں دوبارہ سب کچھ اگر دوبارہ اس کی وضاحت فرما دیں. عام طور سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہیں عورتیں بوڑھے لوگ اپنے ساتھ آئے ہوئے نوجوانوں کو یہ کہہ کر کہ میری وکالت کر کے تم کنکری مار لینا, عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں, تو ایسا کرنا عورتوں کی وکالت یا بوڑھوں کی وکالت اس کے
اندر ایسے لوگوں کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ دن میں اگر ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو رات کے کسی حصے میں جا کر وہ کنکری ماریں اور ان کی کنکری مقبول بھی نہیں ہوگی بلا کراہت کے جائے گی.
سمجھ میں آ گئے اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کل
میرا سوال یہ ہے السلام علیکم کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہے کہ مقرر کیا ہے کہ آپ ہماری قربانی کو دے دیں اور کنکری مارنے کے بعد فون کریں گے اور اطلاع کریں گے کہ ہماری قربانی کو دے دیں دو تین گھنٹے کے بعد
فون کرنا
چاہیے وہ بتائیں گے کہ ہماری آپ کتنے تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں.
آپ نے ٹرسٹ کر کے ہوگا نہیں جب ٹرسٹ کر کے پیسہ دیا تو ٹرسٹ کرنا ہی ہے آپ کو.
اگر وہ کہے کہ ہاں آپ کی قربانی ہو گئی تو
ہم بالکل جب آپ کو اطلاع مل گئی ہے تو اسے کا آدمی ہے بات کر سکتے. اگر اس نے نہیں کیا ہے تو
وہ گنہگار
آپ
گنہگار
سلام کے سوال ہے.
یہ سوال آپ
مجھے
پوچھا جب رات کو کنکری مارتے ہیں تو جب وضو کرنا وضو میں
سر میں مسئلہ بتا دوں گا
نہیں
اور بغیر وضو کے کنکری مارنا مشروب ہے.
میں کار پھر سے دہرا دے رہا ہوں
بے وضو مارنا کنکری مکروہ ہے اور وضو کے ساتھ کنکری مارنا یہ سنت ہے اور اگر بے وضو بھی کنکری مار دم سے بچ جائے گا لیکن اپنے کنکری کو اپنے حج کو اس نے تارتا ہے.
اور ایک سوال ہے
کس کے لیے دوسرے نام سے دس نام سے آپ دے سکتے ہیں. حاجی کے لیے ایک ہی قربانی ہے واجب
واجب ایک ہے
آپ جتنا چاہیں کر سکتے
ہیں. نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں اچھا سوال یہ ہمارے بھائی عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس لیے ہم ایک دم دے دیں تو کیا ایسا
یہ سوال وہ نہیں کرتا
وہ دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں
میں اپنا سے کر سکتا ہوں. ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے صاحب نصاب ہیں ہم نے حج کی قربانی دی اب ہمارے صاحب نصاب کے حساب سے ہم لوگ ہر سال قربانی دیتے ہیں وہ قربانی دیتے یہاں دے
دیتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں گھر پر آپ اطلاع کر دیجئے کہ وہاں کرتے ہیں دونوں جگہ حج کی قربانی
کچھ
قربانی نہیں ہوتی مال کی قربانی کہیں بھی ہو سکتی.
ایسا ان کا سوال وہی ہے جو میں حضرت سے پوچھ رہا تھا. حضرت یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ممکن ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم قربانی کے ساتھ ساتھ ایک دم بھی دے دیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟
آپ نے شبہ کیوں کیا کہ میرے حج میں یہ غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی؟ بہرحال وہ دم اگر آپ نے دیا احتیاط تو وہ آپ کی طرف ہے لیکن ایسا شبہ نہیں کرنا چاہیے.
اگر دیا تو
ہمیں معلوم نہیں ہے پر ہم
نے ایسا آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کوئی واقعہ چھوٹا ہے تو آپ صبح میں سجدہ سہو کریں گے تو کب اجازت عبادت ہے تو اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ کو یہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو سجدہ سہو کی میں تو ہر نمازی خوشبہ ہو جائے بار بار وہ سجدہ سہو کرتا رہے ہر حاجی خوشبہ ہو جائے تو دم لیتا رہے یہ کچھ یہ آپ کے دل کے اوپر ہے دینا چاہے تو آپ دے دیجیے.
اور ایک اگر کمر پہ جس کے درد وغیرہ ہے اور وہ بیل
ہاں بیل باندھ سکتا ہے پیسہ ویسا رکھنے کے لیے بیل باندھ سکتا ہے درد کے لیے ہاں درد کے لیے
کیا انگلی میں
انگلی میں اگر وہ پکڑی
کیا
چیز
پٹی باندھ سکتا ہے بغیر سلی ہوئی پٹی ہو
بغیر سلی
ساکس نہیں پہن سکتا ساکس کون سا یہ جو آپ پہنے ہوئے نہیں پہن سکتا یہ یہاں پر جو لگاتے ہیں اگر اس پہ سیلر نہیں ہے تو یہ گھٹنے پر جو بچے مل جاتے ہیں وہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ ساکس بغیر سیلر کے یہاں تک ہے یہ ہڈی اس کی نہیں چھپتی ہے وہ پہن سکتا ہے.
اسلام ناخن
ناخن ٹوٹ گیا ہے خود بخود تو اس کو ڈانٹنے سے نہ دم آگے بولتا ہے نہ کرارا اور بال
ٹوٹ گیا
تو کاٹنا کاٹنا منع ہے وہ اپنے سے ٹوٹ کے گر گیا ہے یا اس میں ٹوٹا ہوا ہے نکل نہیں رہا ہے تک تو اس کو نوچ کے پھینک ہی سکتا ہے اس سے دم نہیں.
بھائی پوچھنا تھا کہ داڑھ میں اگر انفیکشن ہو گیا تو ہم لونگ کا تیل وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟
نہیں لونگ تو بالکل استعمال کر
دیجیے.
دوسری دوائیں بھی ہیں نا.
کسی کو کمر وغیرہ میں درد ہوتا ہے اور وہ آئیڈیکس وغیرہ لگاتا
ہے آئیڈیکس وغیرہ لگا سکتا ہے اس میں منتھال ہے منتھال خوشبو میں داخل نہیں ہے لونگ الائچی یہ خوشبو میں داخل ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتا.